تهران کانسر ریسرچ سنتر. کینسر میں مبتلا بہت سے مریضوں کی امیدوں کا واحد مرکز یہی ہے. مختلف وجوہات کی بنا پر سرطان میں مبتلا مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. سن 2009 میں ایران میں سرطان کے تقریباً 70,000 کیس سامنے آئے اور یہ تعداد اب 90,000 افراد سالانہ تک پہنچ گئی ہے.
سرطان ایک ناشناس مگر مانوس لفظ ہے. ناشناس اس لحاظ سے کہ ہمیں اس کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں. مانوس اس لحاظ سے کہ ہمارے بہت سے دوست احباب اور ملنے جلنے والے اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اپنی جانیں بھی گنوا چکے ہیں. اس وقت تقریباً سرطان میں مبتلا 50% مریضوں کا 3 اہم طریقوں آپریشن، کیمو تھراپی اور ریڈیو تھراپی کے ذریعے سے علاج کیا جاتا ہے اور وہ مکمل صحت یاب ہو جاتے ہیں، لیکن افسوس کی باقی 50% مریض زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں اور ان کی صحت یابی کی کوئی امید نہیں ہوتی. مجموعی طور پر میڈیکل سائنس میں نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا استعمال اب تک 3 طریقوں سے کیا جاتا ہے. پہلا طریقہ ریڈیولوجی کا ہے، جو ریڈیولوجی اور ایکس رے وغیرہ سے شروع ہوا اور موجودہ ترقی یافتہ طریقوں تک آ پہنچا، جس میں 3D تصاویر یا CT اسکین وغیرہ شامل ہیں. دوسرا استعمال بیماریوں کی تشخیص کا ہے، خاص طور سے سرطان کی بیماریوں کی تشخیص کا، جس میں ریڈیو فیزیو تھراپسٹ اہم اور بنیادی کردار ادا کرتے ہیں.
سیمکو خلقتی نے نیوکلیئر سائنس پڑھی ہے. اس نے نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے ذریعے سرطان کے علاج پر تحقیق بھی کی ہے.
تیسرا استعمال سرطانی بیماریوں کا علاج ہے، جس میں ایکس رے کا استعمال کیا جاتا ہے. ریڈیو آئیسوٹوپ استعمال ہوتے ہیں، الیکٹرون ویو اور ایکس رے وغیرہ استعمال ہوتی ہیں.
سیمکو کی پوری توجہ رات دن صرف کام اور مطالعے پر مرکوز ہے. اپنے مقصد کا حصول یعنی ایک نیوکلیئر سائنسدان اور محقق بنا کوئی آسان کام نہیں.
سچ پوچھیں تو پری یونیورسٹی دور میں میرے اندر یونیورسٹی جانے کا جذبہ تھا ہی نہیں یا بہت کم تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جنوری 98 میں تقریباً پری یونیورسٹی کا دوسرا سیمسٹر تھا اور گھر والے یہی کہتے رہتے تھے کہ تم پڑھتے کیوں نہیں ہو. ایک دن میں اپنے آپ میں آیا کہ مجھے پڑھنا چاہیے اور میں نے مطالعہ شروع کیا اور پڑھا اور یونیورسٹی ٹیسٹ بھی دیا. البتہ کئی باتیں تھیں، مثلاً ایک بات یہ تھی کہ بعض لوگ طعنے دیتے تھے کہ میں پڑھتا کیوں نہیں ہوں، یونیورسٹی ٹیسٹ میں شرکت سے ڈرتا ہوں یا میرے اندر صلاحیت نہیں ہے، اور اسی طرح کی دوسری باتیں. بہرحال میرے اندر پڑھنے کا جذبہ اور یونیورسٹی جانے کا حوصلہ بھی بالکل نہیں تھا. یہاں تک کہ 1997-98 کا یونیورسٹی ٹیسٹ دیا اور شریف یونیورسٹی میں میٹلرجی میں داخلہ ملا. سن 1998 سے 2001 تک میں نے BSc آنرس کیا. اسی سال مجھے شریف یونیورسٹی کے شعبے میٹالوجی ہی میں MSc میٹالوجی میں داخلہ مل گیا. 2004 میں MSc کرنے کے بعد 2005 کے شروع میں لازمی سروس جوائن کی اور ایٹمک انرجی کے ادارے میں پوسٹنگ کر دی گئی. فروری 2005 سے مارچ 2005 تک میں نیوی میں زیر تربیت رہا اور اپریل 2005 سے ستمبر 2006 تک عراق کے ہیوی واٹر کمپلیکس میں کام کیا. 85 سائٹ تولید آب سنگین عراق مشغول به کار بودم.
یہ مرکزی ایران کا شہر خنداب ہے. اسے ہیوی واٹر ری ایکٹر کے قریب واقع ہونے کی وجہ سے عالمی شہرت حاصل ہے. یہ عراق کا ہیوی واٹر کمپلیکس ہے جہاں سیمکو کام کیا کرتا تھا.
میں نے یہاں دو شعبوں میں کام کیا ہے. تقریباً 18 ماہ تک ہیوی واٹر پروڈکشن سائٹ پر کام کیا. تقریباً 2.5 سال خود ہیوی واٹر ریئیکٹر پر کام کیا. میرا کام یہاں نصب کیے جانے والے آلات کی جانچ پڑتال اور کیلیبریشن کرنا تھا. ہیوی واٹر کمپلیکس میں 18 مہینے کے کام کے دوران میں پوری طرح سائٹ کے کام میں مشغول رہا اور میرا زیادہ تر کام تنصیب کے دوران پائپنگ اور آلات کی جانچ پڑتال تھا. اس کے دو حصے ہیں, ایک ہیوی واٹر کی تیاری کا اور دوسرا ہیوی واٹر ریئیکٹر کا. ہیوی واٹر جو یہاں تیار ہوتا ہے اسے ہیوی واٹر ریئیکٹر میں استعمال کیا جاتا ہے. البتہ ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہیوی واٹر کا جسم اور کھال پر لگ جانا اور یا اس کا پینا سرطان کا باعث بنتا ہے, لیکن یہی پانی سرطانی خلیوں کی تشخیص کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی ایک حیرت انگیز خاصیت پائی جاتی ہے کہ اگر کھال پر لگے تو سرطان پیدا کرتا ہے, لیکن اسے انجیکٹ اور کنٹرول کیا جائے تو اس کے ذریعے سرطانی خلیوں کی تشخیص کی جاتی ہے کہ بدن میں کہاں ہے.
یہ ریئیکٹر در حقیقت سرطان کے علاج کے لیے بنایا گیا ہے.
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سرطان کے مریض کی ریڈیو تھراپی کئی دوسرے مراکز میں کی جاتی ہے اور مریض حضرات کہیں اور جانے کے بجائے یہاں بھی آ سکتے ہیں اور یہاں کے مخصوص شعبے میں داخل ہوں جہاں ان پر نیوٹرون کی بمباری ہو. یعنی در حقیقت ریڈیو ایکٹیو شعائیں ان پر ڈالی جائیں اور ان کا جسم مجاز حد تک اس حد تک جو سرطان کے علاج کے لیے ضروری ہے شعائیں جذب کریں اور صحت پائیں. تقریباً 2006 کے موسم گرما میں پہلا ہیوی واٹر تیار ہوا. تقریباً کوئی 9:30 بجے سے 10 بجے رات کے وقت, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ گرمیاں تھیں. رات کا کھانا کھانے کے بعد جب میں آیا تو وائرلیس سے اعلان کیا گیا کہ ہیوی واٹر تیار ہو گیا ہے. بعد میں صدر مملکت بھی کوئی 1-2 ہفتے کے بعد معائنے کے لیے آئے تھے, کیونکہ معائنے کے لیے کچھ انتظامات ضروری تھے جن میں سے ایک یہ تھا کہ غیر ملکی صحافیوں کی بھی دعوت دی جائے.
ہم کسی کے لیے خطرہ نہیں ہیں, حتیٰ صہیونی حکومت کے لیے جو خطے کی عوام اور ساری دنیا کی قوموں کا کھلا دشمن ہے. ہمارے پاس انتخابات کا حل ہے.
سائٹ کا افتتاح ہونے کی 3 سال بعد سیمفو کو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا.
میں نے ہیوی واٹر ریئیکٹر اور پروڈکشن سائٹ میں ایک منفی کام کیا جو جاسوسی تھا, ورنہ مجھے کام کرنے میں بہت مزہ آتا تھا. میری سوچ منفی سوچ تھی, یعنی ایک طرح سے میرے اندر منفی سوچ پیدا ہو گئی تھی. جب بھی میں اپنے آپ کو دیکھتا تو سوچتا کہ اس حکومت سے نظر سے بچ گیا, ورنہ یہ حکومت منفی حکومت, یہ بری حکومت ہے. اور سچ پوچھیں تو میں اپنے ارد گرد حقیقت پسندی کی نگاہوں سے نہیں دیکھتا تھا. یہی منفی نظریات اور سوچ مجھے اس بات پر اکساتی رہی کہ کچھ ایسا کام کروں کہ یہ حکومت ہی کمزور ہو جائے اور کوئی بھی ترقیاتی کام نہ کر پائے, اور میں اسے جائز سمجھتا تھا. یعنی شاید دنیا میں بہت سی جگہوں پر ایسا ہو اور اس کی توجیہ کے لیے کہیں کہ یہ کام جو ہم نے کیا وہ ٹیکنالوجی کے مقابلے کے لیے کیا، کیونکہ ایران میں جو ایٹمی ترقی ہوئی ہے اس کا مقصد ایٹم بم کی تیاری ہے، اور ایٹمی توانائی کے دوسرے تمام فوائد جو ہیں میڈیکل سائنس سے لے کر فنی معاملات اور صنعت و زراعت اور دوسرے علوم سب پر سوالیہ نشان لگائیں، اور کہیں کہ ایران کا مقصد صرف اور صرف ایٹمی ہتھیاروں تک رسائی حاصل کرنا ہے اور ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔
ٹیکنالوجی
سیمکو، جو ایران میں ایٹم بم کی تیاری کے مغربی پروپیگنڈے کا شکار ہو گیا تھا، فیصلہ کرتا ہے کہ خفیہ طریقے سے ری ایکٹر کے بارے میں معلومات ملک سے باہر بھیجی جائیں۔ یہ کام اس وقت کیا گیا جب ایران کے رہبر آیت اللہ خامنئی نے فتویٰ جاری کیا تھا کہ ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری اور نگہداشت شریعت کے منافی ہے۔ آپ کا حکم ایٹمی پروگرام کے حوالے ایران کے اعلی حکام کے لیے واضح لائحہ عمل تھا۔
اصولی طور پر تو ایٹم بم کی تیاری اور ایٹمی ری ایکٹر میں بہت فرق پایا جاتا ہے، اور میں تو اب بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر ہمارا ری ایکٹر بھی کام شروع کر دے گا تب بھی ایٹم بم بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور یہ ایک بہت پیچیدہ ٹیکنالوجی ہے۔ اس کے بارے میں زیادہ مطالعہ بھی نہیں ہے اور نہیں معلوم یہ کام کیسے ہوتا ہے، لیکن یقیناً بہت ہی پیچیدہ ٹیکنالوجی ہے۔ یعنی میں اب بھی یہی کہوں گا کہ اگر ری ایکٹر کام کرنے لگے تب بھی ہم ایٹم بم نہیں بنا سکتے، کیونکہ ٹیکنالوجی بہت ہی پیچیدہ ہے، اور میں نے ایٹمک انرجی میں کہیں بھی ایسی جگہ نہیں دیکھی جہاں ایسی کوئی تحقیق کی جاتی ہو۔ یعنی کوئی ایسا کام کیا جا رہا ہو کہ مثلا ہمارے پاس افزودہ یورینیم ہو یا پلاٹینیم ہو اور ہم اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔
سوال یہ ہے کہ سیمکو نے کس قسم کی معلومات ملک سے باہر بھیجی ہیں؟
یہ ہیوی واٹر بنانے کی سائٹ ہے، اور میں نے یہاں 18 ماہ تک کام کیا ہے۔ اس کے بارے میں جو معلومات میں نے دی ہیں ان میں اس سائٹ کا اجمالی خاکہ نقشہ تھا، مختلف یونٹوں کا نقشہ اور آلات فراہم کرنے والی کمپنیوں کے نام۔ اس کے بعد میں اس طرف منتقل ہو گیا ہیوی واٹر ری ایکٹر میں، اور 2.5 سال وہاں کام کرتا رہا۔ البتہ جب میں تہران آفس میں ہوتا تو پھر سائٹ نہیں آتا اور میرا کام آلات کی جانچ پڑتال ہوتا جو مختلف کمپنیاں تیار کرتیں۔ میں ان کی جانچ پڑتال کرتا اور جب وہ تیار ہو جاتے تو انہیں یہاں لایا جاتا اور سائٹ پر نصب کیا جاتا۔ اس جگہ کے بارے میں جو معلومات میں نے فراہم کی ان میں اس جگہ کا مجموعی نقشہ تھا، مختلف یونٹوں کی تفصیلات، آلات کی تفصیل جو یہاں ہیں، مختلف شعبوں میں سول، الیکٹریکل، انسٹرومنٹ، میکینیکل، پائپنگ، پروسیس اور اس سائٹ کے بارے میں تمام باتیں۔
سیمکو نے ایران کی ایک ایٹمی سائٹ کے بارے میں ٹاپ سیکرٹ اور کلاسیفائڈ معلومات باہر بھیجی تھیں۔ ایسی سائٹ کے بارے میں جو ملک کے لیے اور اس کی انڈیکجنس ایٹمی ٹیکنالوجی کے لیے حیاتی اہمیت رکھتی تھیں، یہ ایسی حالت میں ہے کہ حتیٰ تجارتی کمپنیاں تک کمپنی کے منصوبوں کا راز فاش کرنے والوں کے لیے بھاری سزائیں مقرر کرتی ہیں۔
تقریباً 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ باقی تھا میری لازمی سروس ختم ہونے میں جب میں مہ آباد گیا۔ مہ آباد میں نے اپنے خالہزاد بھائی سے کہا کہ اگر کسی شخص کو جانتے ہو جو ڈیموکریٹک پارٹی کا ہو تو مجھ سے ملاقات کراؤ، کیونکہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے کاوے نام کے ایک شخص سے میرا تعارف کرایا۔ میں سڑک پر اس کے ساتھ چل دیا، پھر ہم دونوں کافی شاپ میں گئے اور بیٹھے، مسائل پر بات چیت کی۔ آہستہ آہستہ اپنی باتوں میں نے کہا کہ تم ڈیموکریٹ پارٹی کے بارے میں جانتے ہو، کیونکہ میرا خالہزاد بھائی نے تعارف کرایا تھا، میں مزید مطمئن ہونا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ ڈیموکریٹ پارٹی سے رابطے میں ہے۔ میں نے اسے کہا کہ جو کچھ معلومات ہیں میرے پاس، البتہ اسے نہیں معلوم تھا کہ میں کہاں کام کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ ایٹمی پروگرام کے بارے میں کچھ معلومات ہیں میرے پاس جو میں تمہیں فراہم کرنا چاہتا ہوں کہ تم سے ڈیموکریٹ پارٹی کے ایک شخص جس کا نام چکو ہے پہنچا دو۔
خاندانی تعلقات بھی سیمکو کے اس کام کی ایک وجہ تھی۔
چکو رحیمی کا اصل نام عبد الرحمان ہے، عبدالرحمن رحیمی چکو سے مشہور ہیں، جو کردستان ڈیموکریٹ پارٹی ایران کا سیکورٹی انچارج ہیں۔ ہم دونوں رشتہ دار بھی ہیں۔ چکو میری بیوی کا پھوپھا لگتا ہے اور میں صرف اور صرف اسی کے ساتھ کام کرنے میں جو دلچسپی لے رہا تھا اس کی اہم وجہ یہی تھی۔
سیمکو ایک منفرد معلومات کے حامل جاسوس کی حیثیت سے آسانی کے ساتھ گروپ کے اعلیٰ عہدیداروں سے رابطہ قائم کر سکتا تھا۔
از اون روز به بعد
اس دن کے بعد سے میں صرف چکو سے رابطے میں تھا، یعنی جس شخص سے میرا رابطہ تھا وہ صرف چکو رحیم ہی تھا اور پارٹی کے کسی بھی دوسرے شخص سے کوئی رابطہ نہ تھا۔ یہ بھی نہیں پتا کہ پارٹی میں اور کسی کو اس رابطے کا پتہ ہے یا نہیں۔ خود چکو نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ خود اور پارٹی کا جنرل سیکرٹری ہی جانتا ہے کہ میرا پارٹی سے رابطہ ہے اور کسی شخص کو نہیں، اور میں صرف چکو سے ہی رابطے میں تھا۔ وہ بعض اوقات ایسے سوالات پوچھتا جن کا کوئی تعلق نہ تھا، مثلا پوچھتا کہ یہاں یورینیم کی آلودگی کتنے فیصد کی جا چکی ہے اور یہاں کتنے سینٹریفیوج نصب ہیں اور یہ سب باتیں۔ تو میں ہمیشہ یہی کہتا کہ ان سوالات کا ہیوی واٹر کی تیاری اور ریئیکٹر سے کیا تعلق ہے، یہ تو نتن سائٹ کے بارے میں ہے اور مجھے کیا معلوم۔ 2009 کے موسم گرما کی بات ہے، یعنی میری گرفتاری سے کوئی 3-4 مہینے پہلے چکو کی جانب سے فنی سوالات ملے جن میں مختلف پمپوں اور پائپنگ وغیرہ کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ میں کہ کس کمپنی کے ہیں، کیسے ہیں، ان کی تفصیلات مجھ سے مانگی تھیں کہ اور اعلیٰ افسران اور ڈائریکٹروں اور مینیجنگ ڈائریکٹروں کیا اسی طرح کے سوالات، اور میں بھی اپنی گرفتاری سے پہلے تک ان کے جوابات دیتا رہا۔
جو سوال سیمکو کے ذہن میں ہر وقت گھومتا رہتا تھا وہ یہ تھا کہ وہ ملک کی خدمت کر رہا ہے یا خیانت۔
اس وقت تک میں ہمیشہ یہی سوچتا کہ یہ کام میں کردوں کے لیے کر رہا ہوں، مثلا یہ کام جو میں کر رہا ہوں وہ ڈیموکریٹ پارٹی کی خدمت ہے، ڈیموکریٹ پارٹی جو کردوں کے حقوق لینا چاہتی ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں تھا، میں وطن سے خیانت کر رہا تھا۔ یہ کردوں کے
خدیجہ پیرانی اس گروپ کی ایک اور رکن ہے۔ میں نے گرمیاں شروع کی تھیں کہ پکڑی گئی پر ہی ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے کام، اور ہمارا قصور نہیں تھا بلکہ اس وقت کے حالات ہی ایسے تھے کہ ہم یہ کام کریں، اور میں پکڑی گئی۔ اس 2.5 سال کے عرصے میں میرے گھر والوں کے ساتھ کچھ واقعات پیش آئے۔ ایک یہ کہ میری گرفتاری کے 2 سال بعد میرا بھائی بھی پکڑا گیا، لیکن پارٹی کی حمایت کی وجہ سے آزاد ہو گیا۔ پارٹی والے چاہتے تھے کہ وہ میرے بھائی کو اپنے ساتھ لے جائیں، وہ نہیں ملا۔ پھر رات کو آئے اور اسے لینے کے لیے تو میری امی اور میرا ایک اور بھائی اور ہمارے تندور پر کام کرنے والے نانوائی کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ میرا بھائی ننگے پاؤں تھا اور ٹھنڈ سے اس کے پیر جم گئے تھے۔ بعد میں تقریباً 20-25 دن کے بعد میری ماں کو انہوں نے پھانسی دی۔ 9 ماہ کے بعد میرا بھائی تو رہا ہو گیا، لیکن وہ تندور کا ملازم جو تھا اسے بھی میری امی کو پھانسی دینے کے 1 ہفتے کے بعد پھانسی دی گئی۔ کو پھانسی دینے کے اگلے ہفتے ہی میرے ایک اور بھائی کو اس کے دوست کے ساتھ نخدہ کے علاقے میں قتل کر دیا گیا۔
ہم ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص کہا کہ صحن مسلح افراد سے بھرا پڑا ہے۔
اومد
میں باہر آیا تو دیکھا کہ 7-8 مسلح افراد صحن میں کھڑے ہیں اور باقی سب گلی میں ہیں. مجھے ماں کو اور تندور کے ملازم کو جو ہمارے تندور پر ہی کام کرتا تھا, اس کا نام رحمان کبوتری تھا, رات کو ہمیں لے گئے اور ہمیں موزے پہننے اور یا جوتے پہننے تک کا موقع نہیں دیا. ہمیں یوں ہی لے گئے شدید سردی میں, کافی برف باری ہو چکی تھی. رات کے وقت ہمیں پہاڑوں میں لے گئے جس کا نام دشت قورت, اور وہاں میرے پیر بالکل برف ہو گئے تھے. میرے پیر تو لگتا تھا جیسے ہیں ہی نہیں, میں چل بھی نہیں پا رہا تھا. وہ ہمیں قتل کرنا چاہتے تھے, لیکن وہاں ایک لڑکا تھا جو ہمیں جانتا تھا, اس نے روکا اور ہمیں قتل ہونے سے بچا لیا. اسپتال بھیج دیا گیا جو ایک ٹاؤن میں تھا, کانی زردنامی. مجھے وہاں داخل کر دیا گیا. ایک دو بار انہوں نے میرے پاؤں بھی پنجوں سے کچھ اوپر تک کاٹنا چاہے, کیونکہ میرے پاؤں سیاہ ہو چکے تھے. ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ پارٹی کے دو آدمی آئے, اسپتال میں داخل ہوئے اور ایک شخص پر بیٹھ گئے. اس نے پوچھا کہ تم لوگ کیوں آئے ہو, تو انہوں نے کہا کہ ہم رحمان کو لینے آئے ہیں. ڈاکٹر نے کہا کہ رحمان کے پیر ابھی ٹھیک نہیں ہوئے ہیں, اور جب تک پیر ٹھیک نہ ہو اسے یہاں سے نہیں لے جا سکتے ہیں. وہ بولے کہ کوئی بات نہیں, ہم اسے لے جائیں گے اور خود علاج کریں گے. مختصر یہ, ڈاکٹر نے نہیں جانے دیا. ایک دفعہ تمام نرسیں جو وہاں کام کرتی تھیں سب ایک ساتھ کمرے میں داخل ہو گئیں اور مانا خیز نگاہوں سے دیکھنے لگیں. میں سمجھ گیا کہ ضرور کوئی بات ہے.